بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، آج بتاريخ 12 جولاي سنة 2014 بروف فرواء الشيخ مقصود حفظه الله في جوابات سيريس اس اس ام اس 28 نشر ہونے جا رہی ہے. سامعین امید کے مستفید ہوں گے. گروپ نمبر 5 میں ساتھی سوال کرتے ہیں کہ میرا ایک دوسرا سوال ہے کہ ایک آدمی کے اوپر قرض ہے لیکن اس کی بیوی کے پاس 7.5 تولے سے زیادہ سونا ہے، تو کیا اس آدمی پر قرض نکالنا واجب ہے یا اس کی بیوی پر واجب ہے؟
عبادت ہے وہ کسی پر واجب ہے جو مال کا مالک ہے، جو مال کا مالک ہے. البتہ جانتے ہیں کہ مالی عبادات میں تناوب ظاہر ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. لہذا اگر شوہر پیسہ دے دیتا ہے کہ تم یہ لو اور اس کی زکات ادا کرو تاکہ یہ سونا باقی رہے اور بعد میں ہمارے کام آئے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر شوہر محتاج ہے اور نہیں بچا رہا ہے تو بیوی کے اوپر فرض اور واجب ہے کہ ہاں سونے کا ایک سکہ دیں کہ نکل کیوں نہ ہو، اسے زکات دینی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ مال اس کا ہے اور زکات اسی مال کے اوپر فرض اور واجب ہے.
اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس سونا ہے مگر وہ زکات نصاب پر نہیں پہنچتا، اور چاندی بھی ہے لیکن وہ بھی نصاب پر نہیں پہنچتی، لیکن اور دونوں چیزیں وہ سونے اور چاندی کو دونوں کو ملایا جاتا ہے تب تو نصاب کو یعنی نصاب سے پہلے یعنی 7.5 تولے سونے سے زیادہ اپنی قیمت بن جاتی ہے، تو کیا سونے اور چاندی پر زکات نکالیں گے یا کیا زکات پورے مال پر نکالیں گے یا کسی پر بھی زکات نہیں ہوگی؟
بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں بعض علم اس طرف گئے ہوئے ہیں کہ دونوں کو ملایا جائے گا، لیکن اصل یہ ہے کہ شریعت نے دونوں کو دو مستقل نہ قرار دی ہے، دونوں کا نصاب الگ رکھا ہے اور دونوں کی مالیت بھی آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں الگ الگ ہے. لہذا اصل یہ ہے کہ ہر ایک کی زکات الگ الگ دی جائے گی. اگر دونوں الگ الگ نصاب کو نہیں پہنچتے ہیں تو اس کے اوپر زکات نہیں ہے، راج میں قول یہی ہے. البتہ اگر کوئی آدمی خیر کے لیے اللہ تعالیٰ خود حاصل کرنے کے لیے اگر ایسا کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس چیز پر وہاں پر متوجہ کر دوں کہ بعض لوگ سونے کو الگ رکھتے ہیں اور نقدی جو ہے اس کو الگ رکھتے ہیں. حالانکہ اصل یہ ہے کہ نقدی اور سونا دونوں ایک چیز اس وقت مانی جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 4 تولہ سونا ہے اور ظاہر بات اس کے اوپر زکات واجب نہیں ہے، کسی آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے اس کے اوپر زکات واجب نہیں ہے. لیکن اگر دونوں کو ملائیں، دونوں کو ملائیں تو 7.5 تولہ سونے کی مالیت ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر زکات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زکات کے موقع اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ کس مالیت کو سونے کے مقابل میں اس کو لکھا جائے گا. جی
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جو غفلت سے سحری میں نہ اٹھ سکے تو کیا بنا سحری کے روزہ رکھ سکتے ہیں؟
اللہ کے بندو، سحری کسی بھی عالم کے نزدیک واجب نہیں ہے، علماء کا اجماع ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حکم ہے کہ سحر فإن فی السحور برکۃ، سحری کھاؤ. لیکن علماء کا اس پر اجماع ہے کہ سحری واجب نہیں ہے. اس لیے علماء البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی بڑے عالم کا قول نہیں ملا اس میں جو شہری کے وجود کا قائل ہو، اگر کوئی قائل ہوتا تو میں بھی اس کے وجود کی طرف راغب ہوتا، میں بھی اس کے وجود کو کہتا. لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول گیا ہے، اگر واجب بھی ہو، اگر کسی غفلت سے چھوٹ گئی ہے تو اس کا روزہ تو رکھنا ہی ہے. کیوں؟ رمضان کے مہینے میں قضا کرنا جائے، روزہ توڑنا جائے نہیں ہوگی.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. ساتھی کا یہ پوچھنا ہے کہ 72 جو فرقے ہوں گے، کیا یہ سارے کے سارے امت مسلمہ میں سے ہوں گے یا کافروں کے فرقے میں اس میں شامل ہیں، اور جنت کی فرقے کا نام کیا ہے؟
اس میں اس سے مراد امت اجابت ہے، امت دعوت نہیں ہے. یعنی وہ امت کے لوگ جو مدینہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ رسول اللہ کے اقرار کر رہے ہیں، تو ان میں یہ محتر ترکے ہوں گے. لیکن یہاں پر ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھی جائیں گے کہ 77 فرقوں میں سے 72 کا جہنم میں جانا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جہنم میں کافروں مدینے کے سامنے سے آنے رہیں گے. ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں کہ اپنے غلطی کی سزا چک کر کے وہ جنت کی طرف لوٹائے جائیں گے. البتہ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کون سا فرقہ ہے، اب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے، ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے طریقے کے اوپر غامزن ہے، اسے کتابوں نے اہل سنت و جماعت کا فرقہ کہا گیا ہے.
اگلا سوال گروپ نمبر 6 کے ساتھ ایک سوال کرتے ہیں، ایک کلپ انہوں نے بھیجا جس میں 20 رکعت کی پڑھائی حیثیت کا عنوان ہے. مولانا سید اندر شاہ قاسمی صاحب کی آواز اس میں نوٹ کی گئی ہے اور بتاتے ہیں کہ اس میں بخاری میں لکھا ہے کہ اللہ کے حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت تراوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی. تو شیخ سے یہی پوچھتے جائیں گے یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، کیا ہے یہ سبھی کا خلاصہ فرمائے.
اس کلپ کو ہم نے بھی سنا ہے اور ایک سے زائد بار سنا ہے اور بڑے تعجب اور افسوس کے ساتھ سنا ہے کہ دین کا نام لے کر کے لوگ کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے ہیں. یہ وہی بالکل اسلوب اور ادا ہے جو اہل کتاب کرتے رہے ہیں. الذین یکتبون کتاب ایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے، یعنی کوئی حدیث بناتے اور پھر کہتے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. برائی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں نے لکھا اور تباہی ہے وہ جو اس کے الگ کما رہے ہیں. تو یہ سب پوچھئے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑے تعجب کی بات، مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا. اگر فیلن یہ ان کی آواز ہے جن کا نام لکھا گیا ہے، یہ چیز صرف افسوس ناک ہی نہیں بلکہ شرمناک بھی ہے کہ ایک ایسے شخص جس کا اتنا بڑا لقب دیا گیا ہے اور ان کے آگے دعوت برکات ہوں، اتنی بڑی فضیلت ان کے بیان کی گئی ہے، ان سے اس قسم کے الفاظ کا ادا ہونا یہ تعجب خیز ہے. البتہ جہاں تک اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ صحیح بخاری نہیں بلکہ صحیح مسلم کا حوالہ دیا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 20 رکعت پڑھے، جبکہ اگر اسے کہا جائے تو جسے سفید جھوٹ کہا جاتا ہے یہ چیز ہے کہ صفحہ نمبر کا حوالہ دے کر کے، جلد کا حوالہ دے کر کے جھوٹ بولنا، یہ تو وہی مثال ہے جو عربی فارسی میں جو مثلا مشہور ہے کہ بلا والا تجربے کہ بکر چراغ دارک، وہ چور کتنا گڑے ہے کہ اپنے ہاتھ میں چراغ لے کر کے جا رہا ہے اور چوری کر رہا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ صفحہ نمبر کا حوالہ دے کر کے. حالانکہ اولن تو ان کے جو کلام ہے اس کے اوپر ایک لمبی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے علماء ہیں جس میں گفتگو کریں گے. میں صرف یہی اتنی بات کہوں گا کہ اے مولانا، اللہ کا نام، اللہ کا خوف کھاتے ہوئے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھے ہوئے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اور اس رسول کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ ہے دنیا ہے کہ بچہ کے پورے آل عمران کے آخر میں، یہ نہیں ہے کہ نام لے کر کے اللہ اور اس کے رسول کا لوگوں کو دھوکہ دے اور طریقے پر ایسی بات منسوخ کریں جو بات منسوخ کرنا اس مقام جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہے اس سلسلے میں تمام علماء، جن کو علماء کہا جاتا ہے، متفق ہیں. ان کے جد امجد علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اپنی کتاب فیض الباری کے اندر اٹھا کر کے دیکھ لیں، بلکہ وہ صفحہ نمبر بھی کیونکہ غریب ہے اس لیے مجھے یاد بھی رہ گیا ہے، دوسری دن سکا صفحہ 420، کیونکہ یہ نمبر غریب ہے نا اس لیے یاد رہ گیا 420 پر. وہ صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ تہجد اور تراوی الگ ہی اردو کی حالت ہے، تہجد بھی وہی چیز ہے اور تراوی بھی وہی چیز ہے، اور اس کا بھی اقرار کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہے وہ صرف 11 ہی رکعت یا 13 رکعت ثابت ہے، اس کے علاوہ ثابت صحیح سمجھ سے ثابت نہیں ہے. اب اگر جو ہے اہل حدیث سمبک ٹھہرے تو ان کو اس سب گروپ کے اندر رکھیں گے. وہ خدایا مشہور ہے کہ فتح عنتی کی سب سے مشہور کتاب ہے، هو مسكين فنسام واعتبر شريف هذا فتحانه قديمة فجم واعتبر شريف معنين جاية وسكي أنظر اللهم ابن همام رحمه الله عنه بني صراحات في ذات مكاه في حماري علماء احناد وهي اذا انت اصول في مجد نظر رفع جاية فالسنتي رسول في آج رتعات ہوتی ہے اور باقی مستحب ہوگی اس لیے تو علماء احناد کے نزدیک مستحب وہ ہے علمی طور پر جو ضعیف حدیث سے ثابت ہو اسی لیے وضو میں گردن کا مسئلہ کیا ہوتا ہے مستحب ہے کہ حدیث ضعیف ہے تو یہ خود مان رہے ہیں کیونکہ حدیث ضعیف ہے بیس رکعت والی لہذا مستحب کتنا ہے باقی 12 رکعت مستحب ہوگی اور سنت کتنی ہے آدھی رکعت ہوگی یہ خود ان کے علماء اس بات کا اقرار کرتے ہیں اب یہ صاحب دعوت برکات ہم پتا نہیں یہ برکات ہم برکات میں خیر ہے برکات میں شر ہے نعوذ باللہ من ذلك کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا ارشاد ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار میں کہوں گا میرا یہ کلام ان تک پہنچا جو حضرت اسلام کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں پھر پہنچایا میری یہ بات کہ من کذب علی متعمدا مطلب حدیث ہے کہ جو میرے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے اللہ کا خوف میں نہیں ہے صحیح مسلم شریف کی جو روایت ہے اس کو اس طریقے سے تمام ہو سکتے اس بار یہ دیکھتے اس نے ہمیں آج کسانی چھوڑ کر کے رکھا ہے عربی عبارت پڑھ رہا ہوں اور مسلم کے جو عمومی نسخے ہیں اس میں 1104 نمبر حدیث ہے 1104 نمبر میں جن کا صفائی سے نہیں تھا کہ صفحات اور جن مختلف ہیں ہر جگہ صفحے ہوئے اور بخاری شریف میں بھی یہ حدیث کچھ الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ موجود ہے جس میں 1961 نمبر بخاری شریف کے حدیث ہے حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ یصلی فی رمضان فجئت فقمت الى جنبه وجاء رجل اخر فقام ايضا حتى كنا رهطا فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم انا خلفه جعل ان خلفه جعل يتجوز في الصلاه ثم دخل رحله فصلى صلاه لا يصليها عندنا قال قلنا له حين اصبحنا أفتنت لنا الليلة قال فقال نعم ذات الذي حول بي على الذي صنعته آخر تحديث قريب اس حديث کا جو مفهوم ہر آدمی معمولی تعبیر پڑھا لکھا ہوا اور سمجھ جائے گا حضرت انس ہماری بیان فرماتے ہیں کہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے تھے میں آیا اور آپ کے بغل میں پڑھنے میں کھڑا ہو گیا پھر ایک شخص آیا وہ بھی کھڑا ہوا دے گا کہ ہم آپ کے پیچھے آ گئے وہاں تک ہم ایک جماعت بن گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ ہم ایک جماعت ہیں آپ کے پیچھے تو آپ اپنی نماز کو مختصر پڑھنے لگے مختصر پڑھ کر کے یعنی جو رکعت پڑھ رہے تھے وہ مختصر کو ختم کیا پھر آپ اپنے خیمے میں اس لیے کہ آپ مسجد کے اندر ایک اپنا غرفہ بنا لیتے تھے اس میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی وہ جو ہمارے ساتھ نہیں پڑھائے آپ اب اس کو دیکھیں کہ اس کا تعلق اس سے کہاں ہے کہ آپ نے ہمیں دوسرا بار پڑھائی جو سراہنی تھی اور اندر جا کر کے آپ نے تحجد کو پڑھی نہ اس لیے کہیں جو اس کا ذکر ہے نہ یہ ذکر ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو نماز پڑھا رہے تھے وہ سراہنی ہے اور وہاں جا پڑھا رہے تو وہ تحجد نماز ہے یعنی اس قدر صفحہ نمبر کا حوالہ دے کر کے جھوٹ بولنا اور اپنے مخالفین کو کمبخت نعوذ باللہ من ذلك آدمی چھوٹے کیسے کمبخت کون بن رکھا ہے کمبخت وہ انسان ہوگا جو اللہ کے رسول صرف جھوٹ بولے صحابہ کرام کو یا اپنے علماء کو خود ان کے علماء جو ہے کم وقت کے اندر شریف ہو گئے ان کے جب اندر علامہ انور شاہ کشمیر رحم اللہ وہ ہو گئے اور کتنے حنفیہ ہیں علماء نے اس سلسلے میں کتاب لکھی ہے کہ حنفی کتابوں سے دوسرا کا تھا عام طور پر فقہ حنفیہ اسی بات کے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آدھے کا شادی کرے لیکن دوس کو کیوں مانتے ہیں اس لیے کہ ان کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے جیسے عمر رضی اللہ عنہ دین سرکار ان کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی یہ ایک صحیح مسئلہ ہمیں اس سے اختلاف نہیں اگر کوئی آدمی کسی نفرت کو صحیح سمجھتا ہے تو اس کی طرف سے دفاع کرنے کا اسے حق حاصل ہے ہر آدمی کو اللہ نے یہ حق دیا ہے لیکن اگر کسی مسئلے کو ناحق سمجھتا ہے تو اس کا مطلب نہیں اس سے اس طرح جھوٹ باتیں منسوخ کرے اللہ کا رسول طرف جھوٹی باتیں منسوخ کرے یا کسی طریقے سے جائز نہیں اس کے علاوہ بھی ان کے کلام میں بہت سے ملاحظات ہیں میں سن نہیں دینا چاہتا ان کا یہ کہنا کہ آپ نے صرف ایک سال کس طرح جماعت خلا پڑھائی ابھی جھوٹ ہے علماء صاحب ابن حجر ہوں علامہ انور شاہ کشمیر دوسرے لوگ ہوں بلکہ بڑی صراحت کے ساتھ شیخ زکریا قادری رحمہ اللہ نے عزیز المطالب کے بندے والی پرانی معلومات ہیں بڑی صراحت کے ساتھ لکھی کہ یہ عمل ایک سال نہیں بلکہ کئی بار ہوتا رہا ہے حضرت ابو ذر کی حدیث اسلم کے اندر ہے وہ اور واقعہ ہے حضرت مغالی بشمیر کی حدیث جو بخاری سلم مسلم وغیرہ میں اس کا اور واقعہ ہے حضرت عائشة كان يجيب بخاري مثل مستع غور وانشاء حضرت يا نسو مالك في حديث غور وانشاء ويه غور وانشاء فالنبي كريم توصل لك في سال فرائل في رسير يبن يولا بيض الغوض وفوض على كل حال كهنة مطلق يجب 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 سراسر دوخة اور دھوب ہے صفحہ نمبر کا حوالہ دے کر کے دھوب نمبر کا حوالہ دے کر کے لوگوں کو اپنے معتقدین سے گمراہ کیا گیا ہے اس کے ذمہ دار اگر توبہ نہیں کرتے ہیں وہ کہا تو اللہ تعالیٰ کا یہ قیامت کے دن ہوں گے ورنہ اس کے دھوٹ ہونے پر اگر قیامت اسے اجالا کرنے دیا تیار ہوں یہ بڑی ذمہ داری ساتھ رمضان کے مہینے میں درمیانی اثر ہے اللہ کا فقط ہم بولا آتا ہے جو اللہ کے رسول کو نام دے کر کے لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولا کرتے ہیں انہیں خوف نہیں ہے
اگلا سوال ہے گروپ نمبر چھ سو ساتھی سوال کرتے ہیں السلام علیکم شیخ اللہ آپ کو جزائے خیر دے میں مزید و وزید کے حوالے سے مزید پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ایک آگ سنگل قطرے گروپ کی طرح یعنی کی طرح آتی ہے یا منی کی طرح کثیر تعداد میں ہوتی ہے اگر کوئی سنگل ایک قطرہ بھی اگر ندی کا نکل جائے تو کیسے وضو اور نماز ہو جائے گی نہیں
بھائی دیکھیے ندی اور ودی یہ دونوں کٹان مختلف چیزیں ہیں اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ندی اس وقت آتی ہے جب انسان کے اندر شہوت ابھرتی ہے اور اس کے آلے کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے جو البتہ ودی جو ہے یہ ایک نو قسم کی بیماری ہے ہر قسم کی اس کے لیے شہوت کا ہونا یہ ہونا کوئی ضروری نہیں عام طور پر پیشان اور پیخانے سے آگے اور پیچھے آتی ہے تو جہاں تک ندی کا تعلق ہے یہ بھی ناصب وضو ہے جہاں تک ودی ہے یہ بھی ناصب وضو ہے ندی ہر ایک قطرہ ہی کیوں نہ آئے آدھا قطرہ ہی کیوں نہ آئے اگر شرمدا یعنی جگر کے راز پر وہ ظاہر ہو گئے تو وہ چیز ناصب وضو بھی ہے اور ناصب شراب بھی یعنی وضو بھی ٹوٹ جائے گا اس سے اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی اس دوبارہ وضو کرنا ہوگا اور نماز کو نئی سرے سے پڑھنا ہوگا
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں میرا سوال ہے کہ اگر میں مسجد میں داخل ہوا اور تراویح کی نماز ہو رہی ہو تو میں اپنی عشاء کی نماز اور سنت پہ چلا کروں گا
اس لیے آپ کے لیے سب سے بہتر ہے کہ تراویح میں آپ عشاء کی نماز سے داخل ہو جائیں دو رکعت میں سلام کریں تو آپ کی جو دو رکعت رہ گئی ہیں اس کو آپ پوری کر لیں چار رکعت آپ کی ہو جائے گی لیں کہ آپ مسافر ہیں تو وہی رکعت آپ کے لیے ساتھی ہیں پھر اس کے بعد آپ جگہ سنت پڑھیں گے تراویح کے اندر شریک ہو جائیں یہ سنت پڑھیں گے تراویح میں شریک ہو جائیں اگر مزید آپ کو بعد میں خواہش ہے تو آپ سنت بعد میں تراویح کے بعد کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے
اگلا سوال ہے ساتھی دوسرے ایک شخص کی دکان ہے میں اس سے موبائل خریدنا چاہتا ہوں لیکن مجھے شک ہے کہ کہیں وہ چوری کا موبائل نہ بیچتا ہو کیونکہ وہ بنا کارٹون کے موبائل بیچتا ہے تو کیا میرا اس سے تحقیق کرنا ضروری ہے یا میں سیدھے خرید سکتا ہوں موبائل
ہم دیکھیے تحقیق اس شخص کے بارے میں کیجیے جس کے بارے میں غالب گمان ہو کہ وہ ایسا کام کرتا ہے ورنہ عام طور پر لوگ اپنا مستان موبائل بیچتے ہیں کتنے لوگ بلکہ آج تک ایسا ہو گیا ہے سچے دو دن مہینے استعمال کیا اپنا مستان موبائل لوگوں نے لیا کر کے بیچ دیتے ہیں اور ہم بھی مستعمل خریدتے ہیں آپ بھی خریدتے ہیں بلا بھی خریدتا ہے تو اگر کسی کے بارے میں یہ چیز ہے غالب گمان ہو جائے کہ وہ ایسے ہی موبائل لے کر کے دیکھ رہا ہے کسی کو اس کے بارے میں تحقیق کیے ورنہ نہیں
اگلا سوال ہے سوال کرتے ہیں شیخ صاحب اگر کوئی ایک دکان یا گھر میں چار افراد رہتے ہوں اور زیادہ تر چاول کھاتے ہوں تو وہ ان چاروں کی طرف سے 10 کے جی رائس کا بیگ افطاری میں دے دے تو کیا صحیح ہے
میں سمجھا سوال کو
چار افراد ہیں چاول کھاتے ہیں دس میں چاول نکالنا چاہتے ہیں ایک بیگ سے وہی چاول
اچھا یعنی اگر کسی کو چاہے فطرہ ادا کرنا ہو یا کفارہ ادا کرنا ہے یا کفارہ ادا کرنا ہے یا ویسے صدقہ کرنا ہے وہ چاہتے ہیں کہ چار آدمی کو ہو اور چاروں ایک ساتھ کھا رہے ہیں فیملی ملتے ہیں الگ الگ فیملی کے ہیں تو ہاتھ دیکھے تو کافی ہو جائے گا ان شاء اللہ
چاروں جو ہے نا اپنی طرف سے
جی
الگ الگ فیملی کے ہیں گروپ نمبر سات سے ساری سوال کرتے ہیں
نہیں نہیں ذرا رکے یعنی یہ چار سب سے فکر کی بات کر رہے ہیں سب سے فکر کی بات کر رہے ہیں کہ چاروں ایک ساتھ کھاتے ہیں جہاں پر چاروں کو سب سے فکر ہر ایک اوپر الگ الگ ہے نا
10 کلو تو سب کا 4 کا 10 کلو ڈھائی کلو میں اگلا سوال ہے ساتھی گروپ نمبر سات سے سوال کرتے ہیں کہ السلام علیکم، افریقہ میں جو بچے کے بال نکالتے ہیں کیا اس بال کے وزن کے برابر چاندی یا سونا خیرات کرنا ہے؟ کیا ایسا کچھ عمل شریعت سے ثابت ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں جیسا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے فرمایا کہ یہ جو حسن کا سر موڑا جا رہا ہے اس کے برابر چاندی سکتا تو حدیث سے یہ مقروم ہے، تو وہ یقین سنت سے ثابت ہے.
اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ جو آدمی عمرہ یا حج پر جا رہا ہو تو اس کا عقیقہ ہونا ضروری ہے؟
نہیں، عمرے اور حج کا عقیقے سے کوئی تعلق نہیں، عقیقہ سنت ہے. یا کہہ دیا جائے اگر واجب بھی ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے عبادات کے اندر فرق نہیں پڑتا.
اگلا سوال ہے ساتھی، سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ آج کل اکثر مرد اور عورتوں کا یہ عادت ہو گئی ہے کہ داخلہ میں یعنی بیت الخلاء میں جاتے ہوئے بائیں پیر رکھ کے جاتے ہیں اور دائنا پیر نکلتے ہوئے پہلے رکھتے ہیں. تو پوچھتے ہیں کہ کیا یہ چیز سنت سے ثابت ہے اور اس کی کیا یعنی مطمئن ہے عمل؟
دیکھیے، یہ عمل فضائے حاجت کے خیرات میں مانا جائے گا. مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں کہ اللہ نے نفس کیا ہو، البتہ علماء نے شدید کچھ حدیث جو قرآن کے اندر موجود ہے کہ قرآن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی قرآن مصیب بکرم منا کہ تنا اور ہی وطرجری مصیب شعنی ہی کلی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے میں، تنگی کرنے میں اور ہر قربل احترام کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ دائیں کو اور بائیں کو اس کے علاوہ. اس لیے مجھے یاد ہے فتاوا قمر امام تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ شریعت کا یہ اصول مقرر ہے، شریعت کا یہ اصول مقرر ہے کہ جو کام صاحب جو کام احترام والے مانے جاتے ہیں وہ ہے، وضو ہے، گھر میں داخل ہونا ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے، اور جو کام احترام والے نہیں ہیں صرف آپ نے گنایا اس میں بیت الخلاء میں جانے کا، کہ جو احترام والے اس میں گائیں چیز کو مقدم کیا جائے گا جن میں دونوں کی ضرورت پڑتی ہے نا، اور جو احترام والے اس میں گائیں کو مقدم کیا جائے گا.
سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں، رمضان میں جب ہم عمرہ کرتے ہیں تو روزے کی حالت میں عمرہ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو کیا ہم اس روزے کو بعد میں رکھ سکتے ہیں؟
بالکل، اگر آپ سفر ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ جدہ اور مکہ اور اسی کے ارد گرد کے رہنے والے ہیں جو سفر نہیں تھے، ہے نا، تو اگر سفر ہے تو آپ کے لیے روزے کا قضا کرنا جائز ہے. بلکہ اگر جس مقصد کے لیے آپ گئے ہیں اس میں رکاوٹ بن رہی ہے تو بسا اوقات آپ کے لیے قضا کرنا یعنی روزے کا توڑنا صرف مستحب ہی نہیں بلکہ تاکید رکھے گا. اگر آپ کے اصلی کام کے اندر رکاوٹ بن رہی ہے تو اس کے بعد آپ بعد میں قضا کر لیں گے.
اگلا سوال ہے، ساتھی نے انگریزی میں سوال بھیجا ہے جو کہ تقریباً اس کا جواب پہلے گزر چکا تھا لیکن ہے تمام کے لیے فائدہ مند یہ سوال کہ ساتھی پوچھتے ہیں کہ 16 جولائی کو میں یہاں سے انڈیا جا رہا ہوں اور میری فلائٹ رات میں 8 بجے یعنی 8-10 بجے ہے، جیسے یعنی مکمل روزہ مکمل ہو جاتا ہے اس دن کا، لیکن جب میں دوسرے دن جاؤں گا وہاں سہری کا وقت تو میں کیا ہے صورت میں وہاں پر روزہ کنٹینیو کروں رکھوں یا میں ایک دن کا روزہ چھوڑوں؟ اور چونکہ انڈیا میں ایک دن کا روزہ مجھے زیادہ ملے گا تو اس طریقے سے میرے 30 روزے مکمل ہو جائیں گے، تو کیا یہ میرا سوچنا چاہیں گے؟
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دوتا ہے ہے افصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس، روزے کا وہ دن ہے جو سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، صبح کا وہ دن ہے جو جہاں سارے لوگ آج جس جگہ جا رہے ہیں وہاں ابھی رمضان ہے، وہاں رمضان ہے لہذا اور وہاں کے لوگ روزے ہیں لہذا آپ کے لیے افطار کرنا جائز بھی ہوگا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ سفر ہونے کی وجہ سے اگر سحری کے بعد وہاں پر پہنچ رہے ہیں، سحری کے بعد وہاں پہنچ رہے ہیں تو آپ سفر میں ہیں روزے کے لیے اپنے چیزوں کو لگ جائیں، لیکن آپ وہاں سحری سے پہلے پہنچ جا رہے ہیں لوگ سحری کھا رہے ہیں تو آپ کے لیے سحری کھا کر کے اگلا دن روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہوگا. جی
جی، اگر روزہ چھوٹ جائے تو اس میں سزا کرے گا یا 30 دن مکمل ہونے میں
سزا کریں گا؟ تو اس لیے اس نے رمضان میں روزہ افطار کیا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اگر کہیں زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی مثال میرے نزدیک سب سے واضح یہ ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ ہونے کی، کیونکہ ایمان کے ساتھ نماز میں پابند ہوتا ہے لہذا بہت سے واجبات کا اضافہ کر دیتا ہے نا، مثال کے طور پر اگر دوسرے اوقات میں شامل ہوا امام کی دوسری اوقات ہے صاحبہ بیٹھے گا, حالانکہ اس کے لیے اگر الگ پڑتا تو بیٹھنا جائز نہیں, دوسری اوقات کے لیے کھڑا ہو جائے, لیکن امام کی وجہ سے بیٹھنا جا رہا ہے. لہذا جماعت کے اہتمام کی وجہ سے جماعت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کا روزہ اگر سے ایک دن زیادہ ہو جائے اسے روزہ رکھنا ہوگا.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں, جب مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس وقت میں کیا کرنا چاہیں
گے؟ دیکھیے, اس وقت میں اپنے قائد اور امام کے اور علماء کے سلسلے رکھنا چاہیں گے. اگر ان سے کوئی غلطی ہو رہی تو اللہ کے نزدیک وہ ذمہ دار ہوں گے. ہمیں حاکم وقت کی اور علماء کی اس سے مخالفت کرنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ دیکھیے اس وقت بہت سی چیزیں پیش آ رہی ہیں. ہمارے بہت سے نوجوان فیصلہ سے بہت سے نوجوان جانے کہاں کوشش کرتے ہیں, لیکن ان میں سے بعض ایسی جماعت کے ہاتھوں پر جاتی ہیں جو خارجی اور اس قسم کی جماعت ہے جو بڑی اچھا مشکل ہے کہ وہ لوگ اس قدر برداشت شریر ہوتے ہیں خارج میں اس طریقے سے کہ اگر آپ نے یہ محسوس کیا کہ ہاں بھائی ان کی جماعت صحیح منحصر نہیں ہے تو آپ کو دوسری جماعت میں جانے کا جو قدر کر دیتے ہیں وہ لوگ. تو جب تک کوئی موحد رہا نہ ہو, دھندا موحد نہ ہو, ایک نہ ہو, نہیں ہم جا رہے ہیں کس کے پاس جا رہے ہیں کیا, تو اس سلسلے میں ضروری ہے کہ ہم اپنے حاکم اور ہمارے حاکم نہیں ہیں تو ہندوستان میں ہمارے جو معتبر علماء ہیں ان کی رائے کو بڑھانا ہوتا ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں, جس طرح استاد کرام اپنے نفل نمازوں میں قرآن زبانی پڑھ کر اجر حاصل کرتے ہیں, کیا عام لوگوں کو بھی نفل نمازوں میں قرآن دیکھ کر پڑھ کر اجر حاصل کرنے میں جاتا
ہے؟ کوئی غلطہ نہیں ہے, مروی ہے بخاری شریف میں حدیث محل نقل ہے کہ ان کا غلام انہیں قرآن مجید دیکھ کر کے نماز پڑھا
سے ملتا جلتا سوال ہے. ساری سوال ہے کہ قرآن مجید نسخت میں یا زبان یا موبائل پر دیکھ کر پڑھنا, تینوں میں ثواب میں کچھ فرق ہے یا تینوں کا ثواب برابر ہے؟
پہلی بات اصل ہے کہ قرآن زبان پڑھا جائے, حضور النبینا قرآن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں, اور حدیث یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسی امت ہوگی اناجی رہو سی سنو, ان کا انجیل یعنی ان کا قرآن کیا ہوگا, ان کا سین ہوگا. تو اصل یہ ہے کہ قرآن مجید نماز وغیرہ سے زبانی پڑھا جائے, قرآن یاد ہو جائے. لیکن اگر کوئی آدمی مجبور ہے, اس عمر کو پہنچ چکا ہے یا اس کے حالات ایسے ساتھ نہیں دیتے ہیں, تو اگر وہ دیکھ کر کے بھی نماز پڑھتا ہے تو ان شاء اللہ تم نے ان سے پورا عزم کیا.
یہ سوال یہ ہے کہ ثواب پڑھنے کا قرآن پڑھنا ناظرہ پڑھتے ہیں دیکھ کر, ایک تو ایک آدمی جس کو یاد ہے زبانی پڑھ لیتا ہے, قابل ہے, میں نے دیکھ پڑھ رہا ہے اپنا تلاوت کرنا ہے اس کو قرآن, نماز میں نہیں غیر نماز میں,
غیر نماز میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی اپنے مراجعہ کرنا ہے یہ تو دیکھ کر کے تلاوت کرنا زیادہ بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے علامہ البانی رحمہ اللہ سے یہ نقل کر کے صحیح کرا دیتے ہیں, من احب ان يحبه الله فليقرأ في المصحف, یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے وہ مصحف میں دیکھ کر کے پڑھے. کیوں؟ اس لیے یہ چیز دل کے لگنے کی اور تدبر کی زیادہ قریب ہے, قرآن میں غور فکر کرنے کے زیادہ قریب ہے. تو اگر مجرد تلاوت ہے تو دیکھ کر کے پڑھنا ہے, اور اگر نماز میں ہے تو زبانی پڑھنا زیادہ افضل ہے. مہربانی سفر مطلب کیا ہے کس کتاب کے حوالے سے میرے ذہن میں نہیں ہے,
دور میں تو مطلب
دیکھیے یہ کہنا کہ دور میں مصحف نہیں تھا اور بڑا مسئلہ دو جواب ہے. ایک جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے عصر کے لیے نہیں آئے تھے, اپنے عصر کے لیے نہیں آئے تھے, آپ قیامت تک کے لیے آئے تھے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے کہ مصحف ہوگا, اس لیے اللہ نے اسے کتاب جب سننا ان میں الگ نا جمع ہو قرآن اس کا جمع کرنا, اللہ نے اس کی کتاب دیا, کتاب وہی ہوتی ہے جو جمع ہو. ایک چیز دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہنا مصحف نہیں ہے بات جو غلط ہے. بہت سے صحابہ کرام نے اپنے اپنے مصحف بنا رکھے تھے, محسوس علیہ السلام ہیں کہ اگر مشاہد ہیں یعنی نبی طالب ہیں ان کے اپنے اپنے مستحق ہیں. یا کم سے کم بہت سے صحابہ کرام وہ اپنی ضرورت بھر کا قرآن لکھ کر کے رکھ دیں لوگ تھے اس میں دیکھ کر کے وہ صحابہ.
اگلا سوال ایسا پوچھتے ہیں کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جائیں نماز پر کعبہ گنبد مصغرہ اور قبل اول کی یعنی نبی اختہ وغیرہ کی تصویریں ہوا کرتی ہیں, تو ایسی جانماز سے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے, کیا درست رہتی ہے؟
صحیح دیکھیے, اگر ایسی جانماز آپ کی توجہ کو مقبول کر رہی ہے تو اس پر نماز پڑھنا آپ کے لیے مقبول ہے نا. لیکن اگر توجہ مقبول نہ بھی کر رہی ہو پھر بھی میں اپنے معمولی علم سے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ایسا جانماز بنایا ہی نہ جائے. کیوں؟ اس میں خانہ کعبہ جو ہے اس کو بھونڈا جاتا ہے, مسجد نبوی کے اسے بھونڈا جاتا ہے. یہاں لوگ گنبد خضرہ کی چابیوں کا اس طرح استعمال کرتے ہیں اور پھر پیروں سے روتے رہتے ہیں تو شاید وہ مسلح پر بنا ہوا ہے تو مسلح اصل ہے تو کعبہ ہونا چاہیے مسلح. اور مسلح کا علم سور ہمارے یہاں قائم ہو گیا ہے کہ نماز مسلح ہی پر پڑھی جاتی ہے, اس میں تو غلط نماز مسلح ہی پر فقہا نے اسے یا علماء نے اجازت لے کیا ہے کہ آدمی کو ہر جگہ نماز پڑھنے مسجد اگر کپڑا گندا یہ وہ ہے کہ نہیں. لیکن آج جو تصور ہے کہ آدمی کسی جگہ ذرا مسلم ساتھ دے دیا گھر صحیح نہیں, آج کا سلمان اسے بھی جا کر پڑھ لیجیے, آج کا سہرن صاحب اسے بھی جا کر پڑھ لیجیے. مسلح ہی پڑھنے کے لیے کوئی ضروری نہیں, نہ مسلح کا پڑھنا کوئی زیادہ لائق کے خراب چیز ہے.
مسلح پر جو تصاویر بنی ہوتی ہیں ان کا احترام ضروری ہے.
اصل یہ بننا ہم یہ نہیں کہتے کہ احترام ضروری ہے کیا ہے ایسا نہیں, لیکن یہ ہے کہ لوگ تصور ہے اس سے اس کی توہین ہوتی نہیں ہوتی, اس لیے ہم تو کہتے ہیں اس پر بننا ہی نہیں چاہیے.
اب صدر بنے ہوئے ہیں اور بچھا دیا گیا مسلح گھر میں اور گزرنا ہے ہم کو تو اس کے اوپر پیر رکھنا
ہے. اس کا حکم نہ خانہ کعبہ کا ہے نہ گنبد خضرا کا ہے, اصل گنبد خضرا بھی ایک ہے کوئی طرح ہی چیز نہیں ہے, نہ مسجد نبوی کا ہے اس کا حکم نہ خانہ کعبہ کا ہے, نہ اس پر کوئی خطرہ نہیں ہے.
گروپ نمبر 8 سے ساری سوال کرتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ کیا ہم شیئر مارکیٹ میں اپنا پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟
دیکھیے شیئر مارکیٹ ایک بزنس ہے, آخر کس کمپنی کا ہے, کس فرم کا ہے, کس جگہ کی شیئر مارکیٹ ہے. آج جو ہے کسی کمپنی کا نام دیکھیے, جہاں پر آپ شیئر اپنا شیئر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کمپنی کے مطابق وہاں کے علماء سے پوچھے گئے جائے گا کہ نہ جائے گا. اب دنیا کی تمام کمپنیوں کے بارے میں ظاہر بات میں کچھ بتا نہیں سکتا, یہ چیز ایک مضبوط سوال ہے شیئر مارکیٹ. اگر جو کاروبار ہو رہا ہے وہ ناجائز طریقہ ہے تو اس میں شیئر دینا اور دینا ناجائز ہے, لیکن وہ جائز ہے کام ہو رہا ہے تو اس میں جائے گا.
اگلا سوال ہے کہ کتنے 10 لاکھ لوگوں کو 5 لاکھ زکات نکال سکتے ہیں, کیا وہ زکات برحق شادی کا سوال جو ہے نا واضح نہیں ہے, لیکن ان کے سوال کا دوسرا حصہ سمجھ میں آتا ہے. دوسرے حصے میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو میں زکات نکالوں کیا اپنے لون بھر دوں یا غریبوں میں تقسیم کروں زکات نکالوں؟
یا تو آپ کا جو پیسہ ہے اسے دے کر کے آپ سب سے پرسدگی میں سال ہونے سے پہلے پہلے, ورنہ آپ کے پاس رہ جا رہا ہے آپ یہ چاہتے ہیں تو قرض بھی ہم نہ ادا کریں اور ہم زکات بھی نہ دیں, یہ نہیں ہو سکتا. اور زکات کو آپ نے اپنے لون میں بھرا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو زکات کا خود آپ کو فائدہ ہوا, آپ کی زکات کا فائدہ خود آپ کو ہوا, تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے آپ گھر بہت نسل کر سکتی ہیں.
اگلا سوال ایسا بھی پوچھتے ہیں کہ کیا سجاوٹ نیچے کا یعنی خطرہ جو نکالنا ایک فیملی کی طرف سے نکالا جائے اور سارے کا سارا صدقہ ایک ہی شخص کو کیا دیا جا سکتا ہے؟
اگر وہ حضرت مند ہے ضرورت مند ہے تو دیا جا سکتا ہے, اس کی کوئی پابندی
ایک فیملی کو یا ایک آدمی کو دیا جا سکتا ہے. اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ سونے کی زکات نئے سونے کی قیمت پر نکالی جائے گی یا کہ جس قیمت پر بکنے کے لائق ہے, یعنی اب اس کا ریٹ پرانے کا الگ ہوتا ہے اور نئے کا الگ ہوتا ہے, تو زکات کس حساب سے نکالی جائے گی؟
ظاہر بات ہے اس نے مارکیٹ میں پیش کیا, مارکیٹ میں اس کی کیا قیمت ہے اس سے آپ کو بتا دیجیے, موجودہ اس کی کیا قیمت ہے.
نبی کا سونے کی قیمت یا دیگر سونا ہمارے پاس ہمارے پاس نیا اگر وہی اگر مثال کے طور پر 8 تولے سونا اگر ہمارے پاس ہے اگر 8 تولے سونا 1 لاکھ میں نیا ملتا ہے اور ہمارا سونا اگر ہم بیچنے جائیں تو 80,000 بن جائے تو اس مطلب میں
ظاہر بات بغیر یہی ہے کہ 80,000 کی بتا دیں گے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کچھ خبریں ہیں جو الگ الگ جگہوں پر ہیں جیسے کہ خبر باغیچے میں ہے اور ایک گھر کے سامنے گھر کے پیچھے. بہرحال ساتھی بھائی یہ پوچھنا ہے کہ خبریں جو ہیں اس زمانے میں پریشان نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو باغیچے میں کھیت میں اور کسی کے گھر کے سامنے اور کسی کے گھر کے پیچھے جہاں پر جگہ مل گئی دفن کر دیا گیا. اب اس جگہ کو استعمال کرنے کے لیے کیا خبروں کو ساری مٹی سمیت نکال کر قبرستان منتقل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟
سر دیکھیے سلسلے میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی مجبوری نہ ہو قبر کو کھود کر کے اس میں مردے یا ان کی ہڈیوں کو نکالا نہیں جائے گا. آپ اپنا حصہ اپنے گھر کے سامنے آپ اس کو گھیر دیجیے کہ میں ادھر کوئی مجبوری آ جائے ادھر سے پانی کا مانا رہ جائے ادھر سے گورنمنٹ آپ کے نہ چاہے کہ وہ بھی گورنمنٹ وہاں سے روڈ نکالنا شروع کر دے یا ایسی کوئی صورت حال پیس آ جائے یا وہ نقشے میں نکلی کہ یہ کسی اور کی زمین ہے اور آپ کا کوئی مدعا وہاں کا بچنا ہے اگر اس سے کسی مجبوریاں نہیں ہے تو مجھے کو کھڑا نہیں کرے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ سراط تسلی کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کو کیسے الگ لیا جائے گا؟
دیکھیے سراط تسلی کی حدیث متعدد صحابہ کرام سے سنن اور علم موجود ہے. بہت سے علماء محققین ان کی رائے ہے کہ یہ حدیث حسن و صحیح کے درجے کو پہنچتی ہے بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے کہ اس سے کم طرف سے بھی حدیث کی صحت ثابت ہوتی ہے تو جائے گی ہے. تو لہٰذا جہاں تک اس کی صحت کا تعلق ہے اس کی صنعت صحیح اور قابل عمل ہے. البتہ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان 4 رکعت نماز کی محنت کرے. پہلی رکعت میں قرآن کے بعد سورۃ فاتحہ کے قرآن اور کسی سورت کے بعد وہ 15 بار پھر رکو میں 10 بار رکو سے اٹھنے رکو تشبیہ کے بعد 10 بار رکو سے اٹھنے کے بعد سمی اللہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد 10 بار پھر سجدے میں تشبیہ کے بعد 10 بار سجدے سے اٹھے تو 10 بار اور سجدے سے میں جائے تو 10 بار پھر دوسرے سجدے سے اٹھے تو کھڑے ہونے سے پہلے 10 بار یہ ایک رکعت میں 75 بار ہوتا ہے اور باقی رکعتوں کو اس طریقے سے پورا کیا جائے گا. 2 رکعتوں پر پہلے جب بیٹھے گا تو پہلے وہ تسلیم پڑے گا سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر اس کے بعد تشہد پڑھ کر کے وہ کھڑا ہو جائے گا.
جزاکم اللہ خیر. یہ تھی ہماری بیٹھک 28 میں بیٹھک جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. امید کہ خود بھی مستفید ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع عنایت فرمائیں گے.